وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ افغان حکومت اور اقوام متحدہ نے افغانستان میں سفارتی مشنوں کے مشترکہ بیان کا خیر مقدم کیا ہے جو اتوار کے روز جاری کیا گیا، جس میں جنگ بندی اور طالبان کے حملوں کو روکنے کے لیے کہا گیا ہے۔ افغانستان میں قومی مصالحت کی اعلی کونسل کے چیئرمین عبداللہ عبداللہ نے ایک ٹویٹ میں اپنے پارٹنرز کے بیان کا خیر مقدم کیا۔ اقوام متحدہ کے دفتر نے بھی ایک ٹویٹ میں افغانستان میں جنگ بندی کے لیے کہا ہے۔ اقوام متحدہ نے فریقین پر زور دیا کہ وہ جنگ بندی کا اعلان کر کے تمام افغانوں کو موقع دیں کہ وہ امن و سکون سے عید منا سکیں۔ ادھر مذہبی اسکالروں نے بھی پیر کے روز کابل میں اپنے ایک اجتماع میں فوری جنگ بندی کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں جاری جنگ جائز نہیں ہے اور طالبان کو مستقل جنگ بندی کے لیے رضامند ہونا چاہیے۔ افغان حکومت اور طالبان کے وفد کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دو روزہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں اور فریقین نے تنازع کے حل کے لیے آئندہ ہفتے دوبارہ ملنے پر اتفاق کیا ہے۔ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرنے والے قطر کے انسداد دہشت گردی کے سفیر مطلق القحطانی نے کہا کہ فریقین نے اتفاق کیا کہ جب تک کسی نتیجے پر پہنچا نہیں جاتا اس وقت تک اعلی سطح پر مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ مذاکرات سے قبل طالبان کے سربراہ ہبت اللہ اخنزادہ نے کہا کہ وہ افغان تنازع کے پرامن سیاسی حل کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے افغان حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ طالبان طویل جنگ کے خاتمے اور کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے پرعزم ہیں، لیکن مخالفین وقت ضائع کر رہے ہیں۔ افغان سیکیورٹی فورسز کے ترجمان اجمل عمر شنواری نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کی حامی فورسز نے طالبان کے خلاف 244 آپریشنز کیے ہیں، جن میں کئی اہم کمانڈر سمیت 967 جنگجو مارے گئے ہیں۔ ترجمان نے دعویٰ کیا کہ سیکیورٹی فورسز نے طالبان کے قبضے میں جانے والے 24 اضلاع کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ گزشتہ کئی برسوں کے دوران عید کے موقع پر فریقین کی جانب سے جنگ بندی کا اعلان کیا جاتا ہے، تاہم اب تک طالبان رہنماؤں یا افغان حکومت کی طرف سے بیانات میں جنگ بندی کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ افغان حکومت کی طرف سے اسلام آباد میں افغان سفیر اور سفارتی عملے کی واپسی کے اعلان کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے افغان ہم منصب حنیف اتمر سے ٹیلیفونی رابطہ کیا ہے اور توقع ظاہر کی ہے کہ افغان حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے گی۔ دوسری جانب پاکستان نے کابل میں اپنے سفیر منصور احمد خان کو مشاورت کے لیے اسلام آباد طلب کر لیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس مرحلے پر افغان حکومت کا یہ اقدام مسائل میں اضافے کا باعث بنے گا۔ اسلام آباد میں افغان سفیر کی صاحبزادی کے مبینہ اغوا کے معاملے کے بعد افغان سفارت خانے اور عملے کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر کے اس بیان کو ایف اے ٹی ایف میں بھارت کے مبینہ منفی کردار سے متعلق پاکستان کے دیرینہ موقف کی تائید قرار دیا ہے، جس کے مطابق بھارت کے اعلی سفارتکار نے دعویٰ کیا کہ نریندر مودی کی حکومت کی کوششوں کی وجہ سے پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں برقرار رکھا گیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھارت کے اعلی سفارتکار کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہمیشہ عالمی برادری کے سامنے یہ معاملہ اٹھاتا رہا ہے کہ بھارت مبینہ طور پر ایف اے ٹی ایف کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر ہزاروں مسلمان حج کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ اس سال سعودی عرب میں مقیم صرف 60,000 افراد کو فریضہ حج کی انجام دہی کی اجازت دی گئی ہے۔ کووڈ 19 کے وبا کی وجہ سے نہ صرف حج کے موقع پر بلکہ سعودی عرب سے باہر دوسرے ممالک میں بھی مذہبی فرائض کی ادائیگی متاثر ہوئی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن آج پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں اردن کے شاہ عبداللہ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری جین ساکی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ یہ ملاقات مشرق وسطی کو درپیش متعدد چیلنجوں پر تبادلہ خیال کے لیے ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے مزید 30 اموات ہوئی ہیں، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 22,811 ہو گئی ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 499 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آج کے نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. اس خبر کے ساتھ کہ آج مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر ہزاروں مسلمان حج کا فریضہ ادا کر رہے ہیں اور ان سب کے لیے ضروری تھا کہ انہیں مکمل طور پر ویکسین لگائی جا چکی ہو. حج کے شعار کی ادائیگی کرتے ہوئے اتوار کے روز سماجی فاصلہ برقرار رکھا گیا اور زائرین نے ماسک پہنے, کیونکہ کرونا وائرس کی وبا مسلسل دوسرے سال بھی حج کے معمول کے اجتماع کو متاثر کر رہی ہے. حج کے موقع پر عام طور پر پوری دنیا سے تقریباً 25 لاکھ مسلمان سعودی عرب آتے ہیں, لیکن اس سال پہلے ہی سے سعودی عرب میں مقیم صرف 60,000 افراد کو اس کی انجام دہی کی اجازت دی گئی. COVID-19 کی وبا کی وجہ سے نہ صرف حج کے موقع پر بلکہ سعودی عرب سے باہر دوسرے ممالک میں بھی مذہبی فرائض کی ادائیگی متاثر ہوئی ہے. حج کے اس موقع پر بہترین خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے آئیے پروگرام میں اب شامل کرتے ہیں پاکستان اور بھارت سے ملنے والی رپورٹیں. پاکستان نے بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر کے اس بیان کو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام سے متعلق عالمی تنظیم فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF میں بھارت کے مبینہ منفی کردار سے متعلق پاکستان کے دیرینہ موقف کی تائید قرار دیا ہے, جس کے مطابق بھارت کے اعلی سفارتکار نے دعویٰ کیا کہ نریندر مودی کی حکومت کی کوششوں کی وجہ سے پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں برقرار رکھا گیا. پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھارت کے اعلی سفارتکار کے بیان پر رد عمل کا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ عالمی برادری کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا ہے کہ بھارت مبینہ طور پر FATF کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے. بھارت کے اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر نے اتوار کے روز بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنماؤں کے ایک تربیتی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ FATF پاکستان پر نظر رکھے ہوئے ہے اور ان کے بقول نئی دلی کی کوششوں کی وجہ سے اسلام آباد کو عالمی تنظیم کی گرے لسٹ میں برقرار رکھا گیا ہے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں محمد جلیل تھوڑی دیر کے بعد. افغانستان کی حکومت کی جانب سے اسلام آباد میں افغان سفیر اور سفارتی عملے کی واپسی کے اعلان کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے افغان ہم منصب حنیف اتمر سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے اور توقع ظاہر کی ہے کہ افغان حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے گی. دوسری جانب پاکستان نے کابل میں اپنے سفیر منصور احمد خان کو مشاورت کے لیے اسلام آباد طلب کیا ہے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس مرحلے پر افغان حکومت کا یہ اقدام مسائل میں اضافے کا باعث بنے گا. اسلام آباد میں افغان سفیر کی صاحبزادی کے مبینہ اغوا کے معاملے کے بعد افغان سفارت خانے اور عملے کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں کچھ دیر کے بعد. افغان حکومت اور طالبان کے وفد کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دو روزہ مذاکرات اختتام پذیر ہو گئے اور فریقین نے تنازع کے حل کے لیے آئندہ ہفتے دوبارہ ملنے پر اتفاق کیا. افغانستان کی قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ سمیت افغان حکومت کے سینئر نمائندے مذاکرات میں شریک تھے. خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اتوار کے روز مذاکرات کے اختتام پر مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ فریقین نے تنازع کے حل پر پہنچنے پر اتفاق کیا ہے اور اس سلسلے میں آئندہ ہفتے دوبارہ مذاکرات ہوں گے. نظیر تفصیل بیان کرتے ہیں.
طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرنے والے قطر کے انسداد دہشت گردی کے سفیر مطلق الحتانی نے کہا ہے کہ فریقین نے اتفاق کیا ہے کہ جب تک کسی نتیجے پر پہنچا نہیں جاتا اس وقت تک اعلی سطح پر مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھا جائے. انہوں نے بتایا کہ دو روزہ مذاکرات کے دوران فریقین اس بات پر بھی متفق دکھائی دیے کہ عام شہریوں کی ہلاکت کو روکنے کے سلسلے میں کام کیا جائے. قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق مذاکرات کے دوران افغان حکومتی وفد اور طالبان اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے. البتہ مذاکرات کے اختتام پر فریقین نے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھنے اور اسے تیز کرنے پر اتفاق کیا, لیکن اس کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا گیا. ان مذاکرات سے قبل طالبان کے سربراہ ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ نے کہا تھا کہ وہ افغان تنازع کے پرامن سیاسی حل کے لیے تیار ہیں. افغان حکومت اور طالبان جہاں ایک طرف مذاکرات کر رہے ہیں, وہاں دوسری طرف افغانستان میں طالبان کی جانب سے مختلف شہروں پر قبضوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور مقامی سیکورٹی فورسز سے جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں. ایک اندازے کے مطابق طالبان 200 سے زیادہ اضلاع پر قبضہ کر چکے ہیں, جن میں کئی اہم سرحدی گزرگاہوں کے علاوہ اہم صوبائی دارالحکومتوں کا محاصرہ بھی شامل ہے. ازبکستان میں بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے افغان صدر کی پاکستان پر تنقید کے جواب میں سوال اٹھایا کہ جب افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کی تاریخ کا اعلان کیا گیا تو اس کے بعد کیوں طالبان بات چیت پر راضی ہوئے. دوسری جانب افغان سیکورٹی فورسز کے ترجمان اجمل عمر شنواری کے مطابق حکومت کی عامی فورسز نے طالبان کے خلاف 244 آپریشنز کیے ہیں جن میں 967 جنگجو مارے گئے ہیں. ان میں کئی اہم کمانڈرز بھی شامل ہیں. ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے طالبان کے قبضے میں جانے والے 24 اضلاع کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے. ان کے بقول ہمارا ہدف جنگجوؤں سے قبضہ ختم کرانا اور اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے. گزشتہ کئی برسوں کے دوران عید کے موقع پر فریقین کی جانب سے جنگ بندی کا اعلان کیا جاتا ہے. تاہم ابھی تک طالبان رہنماؤں یا افغان حکومت کی طرف سے بیانات میں جنگ بندی کا کوئی ذکر نہیں ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
افغان حکومت اور اقوام متحدہ نے افغانستان میں سفارتی مشنوں کے مشترکہ بیان کا خیر مقدم کیا ہے جو اتوار کے روز جاری کیا گیا جس میں جنگ بندی اور طالبان کے حملوں کو روکنے کے لیے کہا گیا ہے. افغانستان میں قومی مصالحت کی اعلی کونسل کے چیئرمین عبداللہ عبداللہ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ میں اپنے پارٹنرز کے بیان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور طالبان سے ان کی اس اپیل میں کہ ان کے ساتھ شامل ہوتا ہوں کہ وہ اپنے حملے بند کر دیں, ایک مستقل جنگ بندی کا اعلان کریں, تشدد کو فوری طور پر ختم کریں اور بین الافغان مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل کی تلاش کے لیے خود کو پابند کریں. اقوام متحدہ یا یوناما کے دفتر نے بھی ایک ٹویٹ میں افغانستان میں جنگ بندی کے لیے کہا ہے. اقوام متحدہ نے فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ بندی کا اعلان کر کے تمام افغانوں کو موقع دیں کہ وہ امن و سکون سے عید منا سکیں. فریقین کو ایک مستقل جنگ بندی, پر امن تصفیے اور بات چیت کے ذریعے مستقل امن کے قیام کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. افغانستان میں قائم متعدد سفارتی مشنوں کے مشترکہ بیان میں طالبان کے جاری فوجی حملے فوری طور پر بند کرنے کے یہ کہا گیا ہے جن کے سبب مسئلے کے سیاسی حل تک پہنچنے کی کوششیں ناکام ہو رہی ہیں اور شہری آبادی کو نقصان پہنچ رہا ہے اور وہ بے گھر ہو رہے ہیں. بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم پورے افغانستان میں ہدف بنا کر لوگوں کو قتل کرنے کے سلسلے, انفراسٹرکچر کی بربادی اور ان کامیابیوں کے خلاف خطرات کی مذمت کرتے ہیں جو افغانوں نے گزشتہ 20 برس میں حاصل کی ہیں اور جن کی ہم مضبوط حمایت کرتے ہیں. ادھر مذہبی اسکالر نے پیر کے روز کابل میں اپنے ایک اجتماع میں فوری جنگ بندی کے لیے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں جاری جنگ جائز نہیں ہے اور طالبان کو مستقل جنگ بندی کے لیے رضامند ہونا چاہیے. اور آئیے اب اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ سنواتے ہیں جس کے مطابق افغان حکومت کی طرف سے اسلام آباد میں افغان سفیر اور سفارتی عملے کی واپسی کے اعلان کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے افغان اہم منصب حنیف اطمر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور توقع ظاہر کی ہے کہ افغان حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے گی. دوسری جانب پاکستان نے کابل میں اپنے سفیر منصور احمد خان کو مشاورت کے لیے اسلام آباد طلب کیا ہے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس مرحلے پر افغان حکومت کا یہ اقدام مسائل میں اضافے کا باعث بنے گا. اسلام آباد میں افغان سفیر کی صاحبزادی کے مبینہ اغوا کے معاملے کے بعد افغان سفارت خانے اور عملے کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے. آصم علی رانا تفصیل بیان کرتے ہیں.
دفتر خارجہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اپنے افغان ہم منصب محمد حنیف اطمر کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں شاہ محمود قریشی نے 16 جولائی کو ہونے والے واقعہ پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اب تک اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا. وزیر خارجہ نے افغان وزیر خارجہ کو یقین دلایا کہ حکومت پاکستان ملزمان کی جلد گرفتاری اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائے گی. ان کا کہنا تھا کہ وزارت خارجہ مروجہ سفارتی روایہ سے بخوبی آگاہ ہے. پاکستان میں قائم افغان سفارت خانے اور کونسلیٹ کی سیکیورٹی میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے. ہمیں توقع ہے کہ افغان حکومت پاکستان کی جانب سے کی جانے والی سنجیدہ کاوشوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے افغان سفیر اور سینئر سفارتکاروں کو پاکستان سے واپس بلانے کے فیصلے پر نظر ثانی کرے گی. افغان وزیر خارجہ حنیف اطمر نے اس واقعے کی تحقیقات میں ذاتی دلچسپی لینے پر وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا اور افغان سفارت خانے اور کونسلیٹ کی سیکیورٹی بڑھانے کے حوالے سے شاہ محمود قریشی کی کاوشوں کو سراہا. اس بارے میں تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ کہتے ہیں کہ افغان حکومت نے بچکانہ رد عمل کا اظہار کیا ہے.
پریزنٹ حکومت ہے اس کی ان میچورٹی ہے اور میرے خیال میں موجودہ حالات میں وہ اپنی کمزوری دیکھتے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید پاکستان ان کی طریقے سے مدد کرے. میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے اور مشکل حالات ہے.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفارتی تناؤ کے حوالے سے پشاور یونیورسٹی کے سابق ڈائریکٹر ایریا اسٹڈی سینٹر ڈاکٹر سرفراز خان کہتے ہیں کہ موجودہ حالات سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو زک پہنچ رہی ہے. پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے.
قابل رشت رجحان نہیں ہے, یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہے. یہ نہ صرف پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بطور ریاست خراب کرنے جا رہی ہے اور بطور بلکہ لوگوں کے درمیان افغان اور پاکستان کے جو لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ بہت سارے رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں, زبان کا رشتہ ہے, مذہب کا رشتہ ہے, ثقافت کا رشتہ ہے, ان ساروں پر بڑے طریقے طرف
افغان سفیر کی صاحبزادی کے اغوا کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں. پاکستانی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق افغان سفیر کی صاحبزادی کا اغوا نہیں ہوا تھا, وہ اپنی مرضی سے راولپنڈی اور اسلام آباد کے مختلف مقامات پر گئی تھی. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان کے تین بڑے صوبوں میں لوگوں کو شدید گرمی کے موسم میں کئی کئی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے, جس سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی وجوہات دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ سے نجات کے لیے طویل المدت میں گردشی قرضوں سے نجات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ایل این جی کو درآمد کرنے کی صلاحیت بڑھانا ہوگی. تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں.
پاکستان کے تین بڑے صوبوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ گزشتہ چند روز میں ایک بار پھر بڑھ کر 6 سے 10 گھنٹے تک جا پہنچا ہے, جس سے پنجاب اور خیبر پختونخوا سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. شہری علاقوں میں جہاں صورتحال قدرے بہتر ہے کو چھوڑ کر ملک کے دیہی علاقوں میں صورتحال زیادہ خراب ہے, اور وہاں کئی علاقوں میں آدھے دن بجلی دستیاب نہیں. جبکہ ایسے علاقے جہاں بجلی کے بلوں کی ریکوری بہت کم ہے وہاں بھی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا دیا گیا ہے. ادھر دوسری جانب بلوچستان کے علاقے ہب میں واقع چائنا پاور ہب جنریشن کمپنی کے کوئلے سے چلنے والے بجلی گھر کی سپلائی معطل ہونے سے سسٹم میں 1320 میگا واٹ بجلی کی کمی واقع ہو گئی. دوسری جانب وزارت پانی اور بجلی کے حکام کے مطابق شدید گرمی کی اس لہر میں گیس کا شارٹ فال بھی 150 MMCFD تک جا پہنچا ہے, جس کی وجہ سے بجلی کی پیداوار میں کمی کا سامنا ہے. توانائی کے ماہر اور تجزیہ کار سمیع اللہ طارق کے بقول بجلی کی پیداوار آئندہ چند دنوں میں بہتر ہونے کے امکانات تو موجود ہیں, تاہم مدت میں مسئلے کے حل کے لیے متعدد اقدامات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے.
تو ویدر نیچرل ویدر تھوڑا سا ٹیمپریچر نیچے آئے گا, بارش کا چانس ہے, تو یہ تھوڑا سا یہ ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ ہمارے برف لیٹ پگھلی ہے. تیسرا یہ کہ چائنا پاور آف جنریشن پرابلم آن لائن آ جائے گا, جو پرابلم تھی وہ ریزالو ہو جائے گی, اس کا ٹائم پیریڈ ہے. چوتھا یہ کہ گیس نیا جو ایف آر یو آیا ہے ڈرائی ڈاکنگ کے لیے وہ گیا ہے, تو یہ جو نیا ہے اس کی کیپیسٹی زیادہ ہے, وہ بھی یوٹیلائز کرنا.
ادھر وزیر اعظم کے مشیر برائے توانائی اور پیٹرولیم تابش گوہر کا کہنا ہے کہ ملک میں بجلی ضرورت سے زیادہ پیدا ہونے کے باوجود اس کی فراہمی میں اصل رکاوٹ کیپیسٹی چارجز کی مد میں بڑھنے والے گردشی قرضے ہیں.
تقریباً 900 روپیہ ہم نے لازمن ادا کرنا ہے کیپیسٹی چارج ٹیک اور پے کی مد میں, 850 سے 900 روپیہ اس سال, اور یہ جو رقم ہے بڑھ کے تقریباً 1455 سے 1500 روپے ہو جائے گی 2023 میں. تقریباً 25,000 میگا واٹ کے لگ بھگ کمیٹڈ پروجیکٹس ہمارے پائپ لائن میں.
تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ بجلی کے بحران کے حل کے لیے حکومت کو پاور سیکٹر میں انتظامی امور کو بہتر بنانے کے ساتھ ایندھن کی وقت پر سپلائی یقینی بنانے کے لیے بر وقت فیصلے اور درآمد شدہ گیس کی اسٹوریج کو بڑھانا ہوگا, تاکہ بجلی کی صنعتوں اور گھریلو ضروریات کو پورا کیا جا سکے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی ضلع ڈیرہ غازی خان میں مسافر بس اور ٹرالر کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 30 افراد ہلاک اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے. ضلع انتظامیہ کے مطابق زخمی افراد میں سے 4 افراد کی حالت تشویشناک ہے, جبکہ پولیس نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہے. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل بیان کرتے ہیں.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان میں مسافر بس سیالکوٹ سے راجنپور جا رہی تھی, جو ڈیرہ غازی خان بائی پاس پر جھوک یارو کے قریب تونسا روڈ پر ٹرالر سے ٹکرا گئی. پاکستان کے وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات چوہدری فواد حسین نے حادثے میں 30 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں چوہدری فواد حسین نے کہا کہ ہم کب تک بحیثیت قوم یہ احساس کریں گے کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی جان لیوا ہے. کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن ڈاکٹر ارشاد احمد کے مطابق حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کمشنر ڈی جی خان نے بتایا کہ مسافر بس میں 75 افراد سوار تھے. حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بس میں زیادہ تر مسافر پشاور مزدور تھے جو عید منانے کے لیے اپنے آبائی گھروں کو جا رہے تھے۔ اطلاعات کے مطابق ہسپتال میں بیشتر زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ مقامی صحافی ملک سراج احمد بتاتے ہیں کہ پیر کے صبح سویرے پیش آنے والے حادثے سے قریب ترین آبادی کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ملک سراج نے کہا کہ حادثے والی جگہ سے آبادی نہ ہونے کے سبب ہائی وے پر سفر کرنے والے دیگر مسافروں نے ریسکیو 1122 کو حادثے کی اطلاع دی اور خود ہی امدادی کاروائیوں میں پہل کی۔
جو پہلا ریسپانس تھا وہاں پر ایک تو مسافر رک کے مقامی آبادی کو نہیں تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ فوری طور پر 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر 1122 کا اسٹیشن ہے کہ وہ لوگ پہنچے ہیں وہاں پر۔ مقامی لوگ جو ہے نا وہاں پر کم ہی تھے، یہ راہگیر زیادہ تر رکے ہیں وہاں پر اور اطلاع کی ہوں۔
کمشنر ڈی جی خان کے مطابق پولیس نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
اور آئیے اب اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ سنواتے ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر کے اس بیان کو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام سے متعلق عالمی تنظیم فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف میں بھارت کے مبینہ منفی کردار سے متعلق پاکستان کے دیرینہ موقف کی تائید قرار دیا ہے، جس کے مطابق بھارت کے اعلی سفارتکار نے دعویٰ کیا کہ نریندر مودی کی حکومت کی کوششوں کی وجہ سے پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں برقرار رکھا گیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھارت سفارتکار کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ عالمی برادری کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا ہے کہ بھارت مبینہ طور پر ایف اے ٹی ایف کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تفصیلات محمد جلیل کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے دفتری خارجہ کے مطابق بھارت کے اعلی سفارتکار کا تازہ بیان اس بات کی تائید ہے کہ نئی دہلی اسلام آباد کی مخالفت میں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایک اہم عالمی تنظیم کے تکنیکی فورم کو استعمال کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارت کے اعلیٰ سفارتکار جے شنکر نے اتوار کو ایک بیان میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ نریندر مودی کی حکومت کی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان ابھی تک فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں ہے۔ بھارت کے اعلیٰ سفارتکار نے اسے اپنی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کے دباؤ کی وجہ سے مبینہ طور پر پاکستان کا طرز عمل تبدیل ہوا ہے۔ بھارت کے اعلیٰ سفارتکار کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب گزشتہ ماہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ابھی مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ تاہم پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کی طرف سے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے تجویز کردہ ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے کیے گئے اقدامات کو عالمی تنظیم بھی تسلیم کرتی ہے۔ دفتر خارجہ کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی شراکت داروں کے تعاون سے اس پیش رفت کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے، لیکن پاکستان نے یہ واضح کیا کہ بھارت کی طرف سے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ تجزیہ کار زاہد حسین کا کہنا ہے کہ پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان کو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں شامل کرنے کی شاید سیاسی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔
بہت سے سوال ٹوٹتے ہیں اس میں، اور خاص طور پہ جب پہلے پاکستان یہ کہتا رہا تھا ایک حد تک کہ جو ہے کوئی سیاسی مسئلے بھی ہیں، تو جب بھارت کی طرف سے یہ بیان آیا وزیر خارجہ کی طرف سے تو پھر یقین تو بھی سوال تو پیدا ہوگا کہ جو ہے کیا ایک ملک اپنے لیے جو انٹرنیشنل فورم ہے میں منی لانڈرنگ اور اس کے حوالے سے تو کیا اس پہ اتنی حد تک اثر ڈال سکتا ہے۔ تو یہ میرا خیال ایک رہے گا، ایک کانٹروورسی تو شروع ہو گئی ہے کیونکہ اب دیکھنا کہ حقیقت کتنی ہے اس میں وہ ابھی پتہ چلے گا۔
تجزیہ کار زاہد حسین کا کہنا ہے کہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام کرنا ان کے بقول پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے۔
اور ہمارے یہاں ایک پرابلم یہ بھی رہی ہے کہ قانون تو بن جاتے ہیں لیکن اس کا اخلاق جو ہے وہ نہیں ہو پاتا ہے، اور اصل میں جو چیزیں ہمارے رکاوٹ بن کے آئی ہے وہ یہ بھی آئی ہے کہ جو ہے وہ ہم نے اس کو امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں۔ دیکھیے کوئی دوسرا ملک اسی وقت آپ کے یعنی اس چیز کو بڑھا سکتا ہے، ری انفورس کر سکتا ہے، کیونکہ جب کوئی خامی رہ جاتی ہے، اگر خامی نہیں رہے گی تو پھر کسی بھی چیز سے ملک کے لیے یہ آسان نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے کسی کو جو ہے گرے لسٹ میں یا جو ہے بلیک لسٹ میں لے جائے۔
یاد رہے کہ جون میں ہونے والے اجلاس کے بعد فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے کہا کہ پاکستان نے تنظیم کی طرف سے تجویز کردہ 27 میں سے 26 نکات پر عمل درآمد کر لیا ہے، لیکن تنظیم کے مطابق ایک نقطے پر پاکستان کو مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جون میں ہونے والے اجلاس کے بعد فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو 7 نکاتی ایک نیا ایکشن پلان بھی تجویز کیا ہے جس پر عمل درآمد کر کے پاکستان گرے لسٹ سے باہر آ سکتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے تجارتی مرکز ممبئی میں مانسون کی شدید بارشوں نے تباہی مچا دی. حکام کے مطابق دیوار گرنے اور لینڈ سلائڈ کے نتیجے میں کم از کم 23 افراد ہلاک ہو گئے. خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق بھارت کی نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس یعنی این ڈی آر ایف کا کہنا ہے کہ اتوار کی صبح چیمبر علاقے کے مضافات میں ایک درخت کے گرنے سے دیوار منہدم ہوئی جس کے نتیجے میں قریب موجود افراد اس کے نیچے دب گئے. این ڈی آر ایف نے بتایا کہ ملبے سے 17 لاشوں کو نکالا گیا جبکہ مزید لاشوں اور زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن کیا گیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک ٹویٹ میں بارشوں کے باعث ہونے والے جانی نقصانات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے متاثرین کے اہل خانہ کے لیے معاوضے کا بھی اعلان کیا. اے ایف پی کے مطابق بھارت میں جون سے ستمبر تک مانسون سیزن کے دوران پرانی اور خستہ حال تعمیرات کا گرنا معمول کی بات ہے. گزشتہ مئی ممبئی کی کچی آبادی میں ایک عمارت کے گرنے سے 12 افراد ہلاک ہو گئے تھے, جس سے پہلے ستمبر میں ممبئی کے قریب بھیونڈی میں ایک 3 منزلہ عمارت کے گرنے سے 39 افراد ہلاک ہو گئے تھے. ایک عالمی تحقیقاتی پروجیکٹ سے انکشاف ہوا ہے کہ اسرائیل کی ایک کمپنی این ایس او گروپ نے دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کا سراغ لگانے کے لیے پیگاس اسپائر ویئر نام کا جو سافٹ ویئر بنایا ہے اور جس کے استعمال کی اس نے متعدد حکومتوں کو اجازت دی ہے, اسے انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں, کاروباری افراد اور صحافیوں کی جاسوسی یا نگرانی کے لیے استعمال کیا گیا. 17 میڈیا پارٹنرز کی طرف سے اتوار کے روز جاری کی گئی اس رپورٹ کے مطابق بھارت کے 300 موبائل فون نمبرز کو ہدف بنایا گیا, جس میں موجودہ مودی حکومت کے 2 وزراء, 3 اپوزیشن رہنما, 1 آئینی اتھارٹی, متعدد بزنس رہنما اور 40 صحافیوں کے نمبر شامل ہیں. یہ رپورٹ نئی دلی میں ایک ڈیجیٹل نیوز پلیٹ فارم دا وائر نے جاری کی ہے. وہ اس تحقیقاتی پروجیکٹ میں شامل رہا ہے. اسرائیلی کمپنی نے تحقیقاتی نتائج کو مبالغہ آمیز قرار دیا ہے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے.
رپورٹوں کے مطابق فرانس کے ایک غیر منافع بخش میڈیا ادارے فاربیڈن سٹوریز اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے سب سے پہلے اس لیک ہونے والی فہرست تک رسائی حاصل کی. انہوں نے 16 میڈیا اداروں تک یہ معلومات بہم پہنچائیں جنہوں نے اس کی تحقیقات کی. تحقیقات میں امریکی, یورپی, عرب اور بھارتی میڈیا اداروں نے حصہ لیا. بھارت کی اپوزیشن جماعتوں نے اس معاملے کو انتہائی سنگین قرار دیتے ہوئے اسے آئینی حقوق اور شہریوں کی پرائیویسی پر حملہ قرار دیا. انہوں نے سوال کیا کہ کیا بھارت ایک پولیس اسٹیٹ میں تبدیل ہو گیا ہے. اس وقت جبکہ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کا آغاز ہو گیا ہے, متعدد اپوزیشن اراکین نے اس معاملے پر پارلیمنٹ میں بحث کرانے کا نوٹس دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ حکومت جواب دینے سے بچ نہیں سکتی. اس فہرست میں بھارت کے جن 40 صحافیوں کے نام ہیں ان میں سینئر صحافی اور ہفتہ روزہ چوتھی دنیا کے مدیر سنتوش بھارتی بھی شامل ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان کا نام سب سے پہلے 2019 میں آیا تھا, جس پر پہلے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز اور پھر بھارتی پریس نے رپورٹنگ کی تھی. ان کے مطابق اگر اس وقت بھارتی میڈیا اور سیاستدانوں نے اس پر توجہ دی ہوتی تو دیگر صحافیوں کی جاسوسی کی کوشش نہیں ہوتی. انہوں نے اس بارے میں حکومت کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہا کہ وہ غیر جانبدار صحافیوں سے ڈرتی ہے.
بھارت کی سرکار ایسے لوگوں سے کیوں ڈرتی ہے جو نربھیک ہوتے ہیں, وشوسنیہ ہوتے ہیں, جو پرو پیپل جرنلزم کرتے ہیں, جو کسی بھی سرکار یا کسی پارٹی کی پکش نہیں لیتے, یا ان لوگوں سے یہ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ انہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ یہ پترکار پرو پیپل جرنلزم کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے پترکارتا کر رہے ہیں.
انہوں نے الزام عائد کیا کہ بھارتی صحافیوں اور دوسروں کی جاسوسی حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی.
بنا ان کی انومتی کے دیش میں کچھ ہو سکتا ہے, وہ بھی اتنے بڑے پیمانے پر ایک ودیشی ایجنسی دوارا, جس میں اسرائیل ہے اور اسرائیل میں موساد کا نام آتا ہے, پھر امریکہ ہے جس میں سی آئی اے کا نام آتا ہے, پھر کینیڈا سے آپریشن ہوتا ہے. اتنی ساری چیزیں تو مجھے بتائی گئی جو کہ سچ ہیں. ان چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھنا کسی بھی سرکار کے لیے یہ میں کہوں گا افسوس کی بات ہے, نہیں شرم کی بات ہے کہ کوئی سرکار کی ناک کے نیچے اتنا بڑا کانڈ کر کے چلا جائے اور سرکار معصومیت سے کہے کہ ہم نہیں کر رہے.
حکومت نے اس الزام کی تردید کی ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ حکومت کی جانب سے مخصوص افراد کی جاسوسی کے الزام کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے. بھارت ایک مضبوط جمہوریت ہے جو کہ تمام شہریوں کی پرائیویسی کے بنیادی حق کا تحفظ کرتا ہے. اس کے مطابق ماضی میں بھی حکومت پر واٹس ایپ پر پیگاسس اسپائی ویئر کے استعمال کا دعویٰ کیا گیا تھا جس کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں تھی, اور بھارتی سپریم کورٹ میں واٹس ایپ سمیت تمام فریقوں نے اس الزام کی تردید کی تھی. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
امریکی صدر جو بائیڈن آج پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں اردن کے شاہ عبداللہ سے ملاقات کر رہے ہیں. ملاقات کے ایجنڈے میں کئی اہم علاقائی امور کے ساتھ ساتھ اردنی رہنما کی حمایت کا اظہار بھی شامل ہے جن کے اقتدار کو چیلنج کا سامنا رہا. وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری جن ساکی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ یہ ملاقات مشرق وسطی کو درپیش متعدد چیلنجوں پر تبادلہ خیال کرنے اور خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے میں اردن کے کائنارہ کردار کو فروغ دینے کا موقع ہے. انہوں نے اردن کو ایک اہم سیکورٹی شراکت دار اور امریکہ کا حلیف قرار دیا. توقع ہے کہ اس ملاقات میں شام کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا جہاں ایک دہائی سے جاری لڑائی نے 10 لاکھ سے زائد شامی باشندوں کو اردن اور پڑوسی عراق جانے پر مجبور کر دیا جہاں امریکی فوجیں ایران کے حمایت یافتہ ملیشیا کے حملوں کا ہدف بھی رہی ہیں. دیگر موضوعات میں ایران جوہری معاہدے کو بحال کرنے کی کوششیں، غیر فعال اسرائیل فلسطین امن مذاکرات اور ٹرمپ دور کے ابراہیم معاہدوں پر تبادلہ خیال شامل ہے. جنوری میں امریکی صدر کے اقتدار سنبھالنے کے بعد مشرق وسطی کے کسی رہنما کی صدر سے یہ پہلی بالمشافہ ملاقات ہے. عراقی وزیر اعظم مصطفی القدیمی آئندہ ہفتے وائٹ ہاؤس آئیں گے اور بائیڈن انتظامیہ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ کے دورے کی بھی منصوبہ بندی کر رہی ہے. صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکی محکمہ انصاف کے جج ریاست ٹیکسس میں جج اینڈریو ہینن کے اس فیصلے پر اپیل کریں گے جس میں کہا گیا تھا کہ امریکہ میں رہنے والے نوجوان تارکین وطن کو ملک بدری سے بچانے کے لیے ایک وفاقی پروگرام غیر قانونی ہے. وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں بائیڈن نے کہا کہ ہینن کا حکم مایوس کن ہے اور انہوں نے کانگریس سے اس مسئلے کے مستقل حل کو یقینی بنانے کے لیے پھر سے زور دیا. اس فیصلے سے سینکڑوں ہزاروں تارکین وطن کے غیر یقینی مستقبل کی راہ ہموار ہو جاتی ہے اور اب صرف کانگریسی ڈریمرز کہلانے والے ان نوجوانوں کے لیے شہریت کا راستہ ہموار کرتے ہوئے مستقل حل کو یقینی بنا سکتی ہے جو ان افراد کے لیے وہ استحکام فراہم کرے گا جس کی ان کو ضرورت ہے اور جس کے وہ مستحق ہیں. ٹیکسس کی قیادت میں امریکی ریاستوں کے ایک گروپ سے اتفاق کرتے ہوئے جج ہینن کے اس فیصلے سے سابق صدر براک اوباما کا پروگرام کل عدم ہو جاتا ہے. اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جب 2012 میں سابق صدر نے ایگزیکٹو ایکشن کے ذریعے ڈاکہ پروگرام کیا تو ان کا یہ کام غیر قانونی تھا. گوگل، ٹویٹر، مائکروسافٹ اور اروبی کے منتظمین نے بائیڈن کے بیان کی حمایت کی ہے اور ان کے ساتھ شامل ہو کر کانگریس پر ڈریمرز کے تحفظ کے لیے زور دیا. اس پروگرام کے تحت سہولت حاصل کرنے والوں کے لیے ڈریمرز کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. ایوان نمائندگان نے مارچ میں قانون سازی کی تھی جس سے متاثر افراد کے لیے شہریت حاصل کرنے کا راستہ ہموار ہو گیا تھا لیکن اسے سینٹ میں پذیرائی نہیں ملی. بیلاروس کی اپوزیشن لیڈر سویتلانا سکانوکایا نے امریکہ کے اپنے پہلے سرکاری دورے میں امید ظاہر کی ہے کہ واشنگٹن ان کے ملک میں جمہوری سرگرم کارکنوں اور سول سوسائٹی گروہوں کی حمایت کرے گا. وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ سے کہتی ہیں کہ ہمارا ساتھ دیں. مزید تفصیلات قمر عباس جعفری کی رپورٹ میں.
بیلاروس کی اپوزیشن لیڈر نے وائس آف امریکہ سے اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں امریکہ سے ہی کہتی ہوں کہ وہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑا ہو، کیونکہ ایسے میں یہ بات بہت اہم ہے جبکہ وہاں کی حکومت بیلاروس میں ہر چیز کو تباہ و برباد کر رہی ہے. وزراء ابلاغ کو تباہ کر رہی ہے، تمام تنظیموں کو تباہ کر رہی ہے اور ان تمام لوگوں کی مدد و حمایت کرنا اس وقت انتہائی اہم ہے. اپنی آمد کے موقع پر انہوں نے واشنگٹن کے فریڈم پلازا میں اپنے حامیوں کے ساتھ ایک جلسہ کیا. ان کی امریکی محکمہ خارجہ اور وائٹ ہاؤس کے علاوہ کانگریس کے ارکان اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے امریکی ادارے کی ایڈمنسٹریٹر سمنتھا پاور کے ساتھ میٹنگ ہونا ہے. انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ امریکہ بیلاروس کو اپنے ایجنڈے پر رکھے. میرا اصل مقصد درحقیقت بیلاروس کے بارے میں، وہاں کی صورتحال کے بارے میں اور حکومت کی جانب سے تشدد میں اضافے کے بارے میں بات کرنا ہے. گزشتہ سال 9 اگست کو ہونے والے انتخابات کے سلسلے میں ایک پرامن احتجاج پر بے رحمانہ جبر کے بعد اپنے 2 نابالغ بچوں کے ساتھ انہیں ملک سے نکلنا پڑا. وہاں کے موجودہ صدر الیگزینڈر لکشنکو نے مسلسل 6ویں مدت کے لیے اپنی کامیابی کا دعویٰ کیا. جمہوری بیلاروس کے لیے اور خود سکنویا کے لیے ذاتی طور پر ایک مسئلہ ان 500 سے زیادہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کا ہے جن کو حکام نے اپنی کارروائیوں کے دوران گرفتار کیا اور جن گرفتار شدگان میں ان کے شوہر شامل ہیں. سیاسی قیدیوں کی رہائی کے حصول کا واحد طریقہ یہ ہے کہ بیلاروس کی حکومت پر سیاسی اور معاشی دباؤ ڈالا جائے، اور انہوں نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ایسا جلد ہی ہوگا. اور مبصرین کا کہنا ہے کہ اس دورے پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن گہری نظر رکھیں گے جو روس کے مشرقی پڑوسی ملک میں ہونے والے معاملات پر اپنا اثر و رسوخ بدستور جاری رکھنا چاہتے ہیں. امریکہ کی سیاسی اسٹیبلشمنٹ میں بعض ایسے لوگ ہیں جو یہ باور کرتے ہیں کہ یہ موقع ہے کہ لکشنکو کی उनके रूसी हमनसब की निगाहों में अहमियत को कम कर दिया जाए। मैरीलैंड से डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर बेन कार्टन ने कहा है कि रूस और बेलारूस के दरमियान कुछ अरसे से ताल्लुकात भी ज्यादा हमवार नहीं रहे हैं। कानून साजों का ख्याल है कि इलेक्शनों पर सियासी और माशी दबाव में इजाफा उन्हें कमजोर कर सकता है और उनके पुतिन जैसे इत्तेहादियों के लिए भी उनकी हिमायत करने के काम को मुश्किल बना सकता है। चुनांचे बेन कार्टन कहते हैं कि जरूरत इस बात की है कि ताजीरात को दुगना कर दिया जाए। और बेलारूस की अपोजिशन लीडर ने कहा कि वो ये समझती हैं कि जब बेलारूस की हुकूमत सियासी और माशी दबाव महसूस करेगी तो वो सियासी कैदियों को रिहा कर देगी। हमारे पास जाफरी उर्दू VOA न्यूज वाशिंगटन।
ईरान की पुलिस ने जनूब मगरबी ईरान में पानी की किल्लत के खिलाफ मुजाहिरीन पर फायरिंग की, जिसे एक वीडियो में दिखाया गया। कई रोज जारी रहने वाले मुजाहिरों के दिनों के बाद बाद अमनी का यह ताजा तरीन वाकया है। गुज़श्ता मुजाहिरों में कम से कम एक शख्स हलाक हो गया था। ईरान में इंसानी हकूक के कारकुनों की खबर रसाई एजेंसी की वीडियो में सोसंजर में फायरिंग को दिखाया गया, जो ईरान के सूबे खुज़स्तान में मुजाहिरों का मरकज रहा है। साइबर सिक्योरिटी के फर्म प्रूफ पॉइंट की एक तहकीक के मुताबिक ईरान के पासदारान इनकलाब से वाबस्ता हैकर्स के एक ग्रुप ने एक खुफिया मुहिम शुरू की है, जिसके तहत अमरीका और बरतानिया के आला तालीमी इदारों के असातिज़ा और दीगर माहरीन को हदफ बनाया जा रहा है ताकि हसास मालूमात चोरी की जा सके। मंगल के रोज जारी होने वाली एक नई रिपोर्ट में सिक्योरिटी फर्म ने कहा कि यह ग्रुप TA453 और चार्मिंग किटन के नाम से जाना जाता है और कम अज कम जनवरी के महीने से यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीका स्टडीज में बरतानवी स्कॉलर्स का रूप धारे हुए था। असद नजीर तफसील बयान करते हैं।
IRGC इंकलाबे ईरान के बाद ईरानी फौज के मुतवाजी एक फोर्स के तौर पर कायम किया गया था। प्रूफ पॉइंट के मुताबिक हैकर्स इससे पहले अमरीकी और इसराइली तिब्बी मुहक्किकीन म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस और अमरीकी सदारती मुहिम को निशाना बना चुके हैं। प्रूफ पॉइंट के मुहक्किकीन का कहना है कि हैकिंग की ताज़ा तरीन मुहिम में मशरिक वुस्ता के उमूर के थिंक टैंक के माहरीन, मारूफ तालीमी इदारों के आला प्रोफेसर और मशरिक वुस्ता के उमूर में महारत रखने वाले सहाफ़ी और वो तमाम अफराद जो खारजा पॉलिसी से वाकफियत रखते हैं और ईरान मुखालिफ मुहिमात के बारे में मालूमात रखते हैं और अमरीका के जौहरी मुज़ाकरात से वाकिफ हैं निशाना बनाए जा रहे हैं। प्रूफ पॉइंट के मुताबिक इनमें से बेशतर पहले भी इसी हैकर ग्रुप का निशाना बन चुके हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक ताज़ा तरीन कार्रवाई में, जिसे स्पोफेड स्कॉलर्स का नाम दिया गया है, IRCG से मुंसलिक हैकर ग्रुप ने SOAS रेडियो की वेबसाइट हैक करके अपने अहदाफ को एक कॉन्फ्रेंस में रजिस्ट्रेशन का एक लिंक भेजा और रिपोर्ट के मुताबिक हैक की गई इस वेबसाइट के जरिए मुतअद्दिद कवायफ हासिल कर लिए गए। प्रूफ पॉइंट मुतअद्दिद ईरानी हैकर ग्रुप्स की निगरानी करती है। इसका कहना है कि इसने TA453 नामी ग्रुप की 2017 से निगरानी की है और कंपनी के मुहक्किकीन कहते हैं कि स्पोफील्ड स्कॉलर्स TA453 की जदीद तरीन मुहिमात में से एक है। अमरीकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी का कहना है कि इसे रूस, ईरान, चीन और शुमाली कोरिया की साइबर सलाहियत पर तशवीश है। अप्रैल में अपने ताज़ा तरीन जायजे में इंटेलिजेंस का कहना था कि जारहाना साइबर कार्रवाइयों के लिए ईरान की आमादगी और महारत अमरीका और इसके इत्तेहादी नेटवर्क्स और आदाद शुमार के तहफ़ के लिए इंतहाई खतरे का बायस है। अगरचे IT के माहरीन हैकिंग की कार्रवाइयों को रोकने के लिए दिन रात कोशां हैं और ईरान समेत कोई भी मुल्क हैकिंग के इल्ज़ाम को तस्लीम नहीं करता, मगर हैकर्स अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं और अचानक कोई अहम नेटवर्क इनकी हैकिंग की जद में आ जाता है। असद नज़ीर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
और अब पाकिस्तान, भारत और दुनिया भर से कोरोना वायरस की खबरें और रिपोर्टें पेश करते हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 30 अफराद हलाक हो गए, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 22,811 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना से 903 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। भारत में 3 माह बाद कोरोना से कम तरीन अमवात रिपोर्ट हुई। भारत की वजारत सेहत की जानिब से जारी इदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 499 अफराद हलाक हुए। इदाद शुमार के मुताबिक मुल्क मजीद 38,164 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। भारत में कोरोना वायरस से अब तक 3,11,44,000 से जायद अफराद मुतासिर, जबकि 4,14,108 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका के सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मुर्थी ने इतवार के रोज कहा है कि उन्हें मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस पर तश्वीश है और उन्होंने इसका कुछ इल्जाम सोशल मीडिया कंपनियों पर इसलिए आयद किया कि वो वैक्सीन लगवाने की अहमियत के बारे में गलत मालूमात नहीं हटा रही। उधर इंडोनेशिया के डॉक्टरों के एक नेटवर्क ने जो मिटिगेशन टीम ऑफ इंडोनेशियन मेडिकल एसोसिएशन या IDI के तौर पर मारूफ है, कहा है कि इंडोनेशिया में COVID-19 के 22 मेडिकल प्रोफेशनल्स की अमवात में इजाफा हुआ है, जहां इस माह अब तक 114 डॉक्टर्स लुकमाय अजल बन चुके हैं। गेतियारा अनीस तफसील बयान करती हैं।
फोकस न्यूज संडे में गुफ्तगु करते हुए मर्थी ने कहा कि अमेरिका में इस वक्त हर रोज तकरीबन 29,000 नए केसेस की तशखीस हो रही है, जो लगभग वही सतह है जो अप्रैल 2020 में थी, जब पेंडेमिक पहली बार मुल्क भर में फैला था। उन्होंने कहा कि तेजी से फैलने वाला डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा परेशान कुन रहा है और ये कि पेंडेमिक खत्म नहीं हुआ है। फेसबुक साइट ने, जिसे लाखों अमरीकी इस्तेमाल करते हैं, कहा है कि इसने COVID-19 की 18 मिलियन गलत मालूमात हटा दी हैं। मर्ती ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो काफी नहीं है, इनकी नीयत अच्छी है, लेकिन मैं इनसे कहूंगा कि वो मजीद इकदाम करें। ABC के प्रोग्राम दिस वीक शो को एक अलग इंटरव्यू में मर्ती ने सोशल मीडिया वेबसाइट्स इस्तेमाल करने वाले लोगों पर जोर दिया कि वो शॉर्ट्स की अफादियत के बारे में कॉमेंट्स पोस्ट करने से कबल अपने जराए की तस्दीक करें। फेसबुक के अहदेदार गाय रॉसन ने हफ्ते के रोज कहा कि बाइडेन इंतजामिया को इस पर इल्जाम आयद करना बंद कर देना चाहिए, जबकि हकीकत यह है कि फेसबुक के इसके यूजर्स में वैक्सीन की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। इंडोनेशिया के डॉक्टरों के एक नेटवर्क ने, जो मिटिगेशन ऑफ इंडोनेशियन मेडिकल एसोसिएशन या IDI के तौर पर मारूफ है, कहा कि इंडोनेशिया में COVID-19 के बायस मेडिकल प्रोफेशनल्स की अमवात में इजाफा हो रहा है, जहां इस माह अब तक 114 डॉक्टर्स लुकमाय अजल बन चुके हैं। ये तादाद जून में हलाक होने वाले डॉक्टरों की तादाद से दुगना ज्यादा है। डॉक्टरों की अमवात की तादाद में इजाफा ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब हुकूमत का कहना है कि सेहत के 95% कारकुन COVID-19 वैक्सीन लगवा चुके हैं। इतवार के रोज मिटिगेशन टीम के सरबराह महिसा परंदीपा माइकेल ने जकार्ता के प्रेस को बताया कि जकार्ता में मार्च 2020 में जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है, डॉक्टरों की महाना अमवात की यह सबसे ज्यादा तादाद है। टीम ने यह भी कहा कि सेहत के सैकड़ों दूसरे कारकुन भी पेंडेमिक की वजह से हलाक हो चुके हैं, जिनमें 445 नर्सें, 42 फार्मासिस्ट, 223 मिडवाइफ और 25 लेबोरेटरी के कारकुन शामिल हैं। वजीर सेहत बुदी गुनांदी सादिकीन ने कहा है कि हुकूमत ने सेहत के इन कारकुनों को, जो चीन के साइनो वैक्सीन लगवा चुके हैं, मॉडर्ना वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स देना शुरू कर दिए हैं। बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विस ने वजीर आजम बोरिस जॉनसन और उनके वजीर खजाना ऋषि सुनाक से राबता किया है ताकि इन्हें इस बात से आगाह किया जाए कि ऐसे शख्स के करीब रहे हैं जिसका COVID-19 टेस्ट मुस्बित रहा है। जॉनसन के दफ्तर ने इतवार के रोज कहा कि वो डाउनिंग स्ट्रीट से काम जारी रखेंगे, लेकिन जब अपने दफातर में नहीं होंगे तो खुद को अलग थलग रखेंगे। ये ऐलान बरतानिया के वजीर सेहत साजिद जावेद के इस बयान के बाद सामने आया कि इनका COVID-19 टेस्ट मुस्बत रहा है और वो खुद को करंटीना कर रहे हैं। वजीर सेहत मुल्क में कोरोना वायरस के लिए की जाने वाली कोशिशों के सरबराह भी हैं। साजिद जावेद को मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगाई जा चुकी है और उनका कहना था कि इनकी अलामत मामूली हैं।
और बरतानिया की हुकूमत ने आज एक साल से ज्यादा अरसे से आयद कोरोना पाबंदियों को खत्म करने का ऐलान किया है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने शहरियों पर जोर दिया कि वो एहतियात बरतें और वैक्सीन लगवाने पर एतमाद रखें। बोरिस जॉनसन ने कहा कि ये सही लम्हा है, लेकिन हमें मोहतात अंदाज में करना है। हमें ये याद रखना होगा कि वायरस अब भी मौजूद है। बरतानिया में अब तक कोरोना से 1,28,700 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि मुल्क में वायरस से मुतासर अफराद की मजमू तादाद 5,45,000 से जायद है। पाकिस्तान, भारत और दुनिया भर से कोरोना वायरस की खबरों और रिपोर्टों के बाद आइए कुछ और रिपोर्टें आपके लिए पेश करें। शाम के सदर बशारुल असद ने रवां साल मई में इंतखाबात में 95% वोट हासिल करने का दावा किया था और अब उन्होंने शोरशुदा मुल्क के सदर का चौथी बार हलफ उठाया। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक बशारुल असद ने आइन और मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान पर हलफ उठाया। सिदरा डार तफसील बयान करती हैं।
हलफ बरदारी की तकरीब में 600 से ज्यादा मेहमानों ने शिरकत की, जिनमें वुज़रा, कारोबारी शख्सियात, माहिर तालीम और सहाफी शामिल थे। बशारुल असद की चौथी मुद्दत इक्तदार मजीद 7 बरस के लिए होगी, जबकि बशारुल असद का खानदान गुज़श्ता 6 दहाइयों से शाम में बरसरे इक्तदार है। उनके वालिद हाफिजुल असद 3 दहाइयों तक इक्तदार में रह चुके हैं। रवां साल मई में होने वाले इंतखाबात को यूरोप और अमरीका की तरफ से गैर मुनसिफाना और जानबदाराना करार देते हुए रद्द कर दिया गया था। इफ्तिताही खिताब में बशारुल असद का कहना था कि इंतखाबात में अवाम की राय की अहमियत वाजे हुई है और कानूनी तरीक़ाकार भी ये है कि अवाम की राय से फैसला हो। شام کے صدر نے خطاب کے دوران کہا کہ جو لوگ وطن کی تباہی پر شرطیں لگا رہے تھے انہیں اب شرمندہ ہونا چاہیے. شام کے دو تہائی حصے پر حکومتی فورسز کا کنٹرول ہے جبکہ شمال کے متعدد علاقے ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. شام میں ایک دہائی سے جاری خارج جنگی میں بشار الاسد کو دوسری بار اقتدار ملا ہے جبکہ اس خانہ جنگی میں اب تک 500,000 سے زائد افراد ہلاک اور لاکھوں لوگوں بے گھر ہو چکے ہیں. بشار الاسد نے ایسے وقت میں چوتھی بار اقتدار سنبھالا ہے جب ملک کو شدید معاشی مشکلات کا سامنا ہے. شام کی 80% سے زیادہ آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے جبکہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں شامی پاؤنڈ کی قدر مسلسل کم ہو رہی ہے جس کی وجہ سے افراط زر میں اضافہ ہوا ہے. روا سال 26 مئی کو ہونے والے انتخابات کی رات امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی کا کہنا تھا کہ نہ تو یہ انتخابات منصفانہ تھے اور نہ ہی ان کا انعقاد غیر جانبدارانہ ہوا ہے. حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے بھی انتخابات کو مضحکہ خیز قرار دیا گیا تھا. بشار الاسد نے امید کے ذریعے روزگار کے انتخابی نعرے کے ساتھ الیکشن مہم چلائی تھی اور اپنے آپ کو تعمیر نو مرحلے کا واحد معمار قرار دیا تھا.
متحدہ عرب امارات کے وزیر توانائی کا کہنا ہے کہ اوپیک اور اس سے وابستہ ممالک ایک مکمل معاہدہ طے کر چکے ہیں. اس سے قبل ان کے درمیان اختلاف رائے کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. سہیل المزروی کے اس بیان سے پہلے معاہدہ طے کرنے کے لیے ایک آن لائن اجلاس اتوار کے روز منعقد ہوا تھا. المزروی نے فوری طور پر تفصیلات پیش نہیں کی. اس ماہ کے آغاز میں تیل کی پیداوار کی سطح کا تعین کرنے کے لیے ہونے والی بات چیت اس وقت ختم ہو گئی تھی جب متحدہ عرب امارات نے اپنی پیداوار کی سطح کو بڑھانے کی بات کی جس کے نتیجے میں امارات اور سعودی عرب کے مابین کشیدگی پیدا ہو گئی تھی. مغربی یورپ میں سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 180 سے تجاوز کر گئی جبکہ پانی کی سطح کم ہونے کے بعد امدادی ورکروں نے کاروائیاں تیز کر دیں. جرمن حکام کے مطابق سیلاب سے ملک کے شدید متاثر ہونے والے مغربی علاقے آرویلر میں 110 افراد ہلاک ہوئے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ علاقے میں مزید ہلاکتوں کا خدشہ ہے. سمن خان تفصیل بیان کرتی ہیں.
ملک کی سب سے زیادہ گنجان آباد ریاست نارتھ رائن ویسٹ فیلیا میں 45 افراد پانی کے تیز بہاؤ کی زد میں آ کر ہلاک ہوئے جن میں 4 فائر فائٹرز بھی شامل ہیں. ادھر بیلجیم نے سیلاب کی تباہ کاریوں میں 27 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے. جرمن چانسلر انگیلا مرکیل اتوار کو آرویلر کے قریبی گاؤں کا دورہ کر رہی ہیں. جرمن صدر نے ہفتے کو اس تباہ حال علاقے کا دورہ کرنے کے بعد کہا تھا کہ اس کی بحالی کے لیے طویل عرصے تک امداد کی ضرورت ہوگی. جرمنی کے وزیر داخلہ اولاف شولز بدھ کو کابینہ کے اجلاس میں اس علاقے کے لیے امدادی پیکج کی تجویز دیں گے جس کے مطابق اس علاقے کی بحالی کے لیے $354 ملین درکار ہوں گے جبکہ اثر نو تعمیر کے پورے پروگرام پر اربوں یورو کا خرچہ آئے گا. مغربی یورپ میں حالیہ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. اگرچہ سیلاب سے سب سے زیادہ متاثرہ جرمن علاقوں میں بارش تھم گئی ہے لیکن بیلجیم اور نیدرلینڈ سمیت مغربی اور وسطی یورپ کے کئی علاقوں میں طوفان اور شدید بارشیں جاری ہیں. ہفتے کی رات جرمنی اور چیک ریپبلک کے بارڈر پر اور ملک کے دوسرے حصوں اور آسٹریا کے علاقوں میں بارشوں کے نتیجے میں سیلاب آ گیا. آسٹریا میں بھی طوفانی بارشوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے. آب و ہوا اور ماحولیاتی تبدیلی پر کام کرنے والے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ شدید موسمی تغیر اور عالمی درجہ حرارت میں اضافے کے درمیان ایک واضح تعلق ہے. لہذا آب و ہوا پر ہنگامی بنیادوں پر عملی توجہ دینا ایک ناقابل انکار حقیقت ہے. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یورپ میں سیلاب آب و ہوا کی تبدیلی کا نتیجہ ہے یا نہیں، لیکن آب و ہوا میں رونما ہونے والی تبدیلیاں یقیناً موسمی شدت میں مزید خرابی کا باعث بنتی ہیں. اس خبر میں شامل معلومات خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس سے لی گئی ہیں. سمن خان، وائس آف امریکہ.
خبریں ختم ہوئی لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. کچھ اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. سلیمہ مزاری افغانستان کے ایک ضلع کی انتظامی سربراہ ہیں. اس علاقے میں طالبان کی پیش قدمی کے خلاف اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر مزاحمت کر رہی ہیں. وہ مزاحمت کیوں کر رہی ہیں اور مستقبل میں کیا دیکھ رہی ہیں، اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے ان سے گفتگو کی ہے. پیش خدمت ہے ان کے انٹرویو کی پہلی قسط.
افغانستان میں جہاں طالبان اپنے دعووں کے مطابق مختلف علاقوں میں تیز سے پیش قدمی کر رہے ہیں اور افغانستان کی سرکاری افواج ان کی مزاحمت کر رہی ہیں، وہیں متعدد گروپس جن میں پشتون اور غیر پشتون قومیتیں شامل ہیں اپنے اپنے طور پر بھی ان کی مزاحمت کر رہے ہیں. سلیمہ مزاری بھی افغانستان میں طالبان کے خلاف اسی قسم کی مزاحمت کی علامت بن گئی ہیں. یہ خاتون جو عمر کے لحاظ سے لیٹ تھرٹیز میں ہیں افغانستان کے ایک ضلع چرکن کی انتظامی سربراہ ہے. افغانستان میں اس عہدے کو گورنر کہا جاتا ہے. مہاجر والدین کے ہاں وہ ایران میں پیدا ہوئی اور وہیں پلی بڑھیں لیکن بقول ان کے وہ ساری عمر مہاجر کی حیثیت سے نہیں گزارنا چاہتی تھیں اس لیے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ صوبہ بلخ کے اپنے آبائی ضلع جھارکھنڈ میں واپس آ گئیں. وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور بقول ان کے اب سے چند سال پہلے تک انہوں نے کبھی بندوق کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا لیکن اب وہ طالبان کے خلاف مزاحمت کی ایک علامت بنی ہوئی ہیں. افغانستان کے دور دراز ضلع سے فارسی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے جس کا ترجمہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ممتاز افغان اسکالر ڈاکٹر حسین یاسر نے کیا. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا
در خود چارکند فقط اگر بگم خب به هر حال ما از چهار طرف محاصره شدیم. ولسوالی اطراف چارکند کاملا سقوط کرده. فقط یک سمت ما که به سمت شهر مزار شریف است یعنی
که ہمارے آس پاس کے کئی دوسرے ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ آلریڈی طالبان نے ان پر قبضہ کر لیا تھا لیکن ہمارا جو ایک سم سے جو مزار شریف کی طرف جو رستہ ہے اسے ہم نے کھولے رکھا ہوا ہے اور طالبان کے کئی ایک کوششوں کے باوجود وہ ابھی تک یہ جو ڈسٹرکٹ کا جو وہ کیپٹل ہے اس کو ابھی تک انہوں نے وہ وہاں تک نہیں پہنچے اور کئی ایک لڑائیوں کے بعد بھی ہم نے ابھی تک ان کو آنے نہیں دیا.
اس سوال کے جواب میں کہ افغانستان کی سرکاری فوجیں آپ کی کتنی مدد کر رہی ہیں انہوں نے کہا
مچھم شاید گفتن بعض مسائل درست نہ باشن منتها خوب است
کہہ رہے ہیں کہ جو مرکزی حکومت کی کچھ جو لمیٹیشنز ہیں ہمیں ان کا احساس ہے لیکن بہر صورت میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ 50% تک ہماری جو سپورٹ ہے ملٹری وہ وہیں سے ہے لیکن باقی لوگوں نے جو ڈسٹرکٹ کے لوگوں نے وہ اپنے انہوں نے اپنی کمرے باندھی ہوئی ہیں اور جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کے شانہ بشانہ وہ طالبان کے خلاف لڑتے ہیں.
ان حالات میں انہیں مستقبل کیسا نظر آتا ہے اس بارے میں ان کا کہنا تھا.
ببینید گپ مهمی هستش که همه ما شما میفهمیم که
وہ کہہ رہی ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو جس طرح طالبان کی پیشروی جاری ہے وہ لڑائی کے بجائے کسی ایک ڈیل کا نتیجہ مجھے دکھتا ہے کیونکہ ان ریٹرن ڈیل ہے اور جو بیرونی ممالک ہیں ان کا بہت ایک کلیدی رول رہا ہے اس مسئلے میں. جہاں تک چارکین کا سوال ہے اگر سارے افغانستان کے ڈسٹرکٹس بھی کولیپس کر جائیں ہم طالبان کو سرینڈر نہیں ہوں گے اور میرا جو کمٹمنٹ ہے وہ یہی ہے ہم آخری دم تک جو ہے طالبان کے خلاف اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں.
اس مزاحمت میں ان کا ذاتی رول کیا ہے اور طالبان جو فلسفی اور مذہبی نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں اس کے بارے میں وہ کس انداز میں سوچتی ہیں یہ انٹرویو کے دوسرے حصے میں کل اسی پروگرام میں سماعت فرمائیے گا. عمر عباس جعفری اردو وی او اے نیوز واشنگٹن.
ہاں ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سلیمہ مزاری کے ساتھ یہ انٹرویو کوئی 3 روز پہلے ریکارڈ کیا گیا تھا. افغانستان میں جاری لڑائی کے پیش نظر پاکستانی حکومت کو خدشہ ہے کہ یہ صورتحال ماضی کی طرح افغان شہریوں کی بڑی تعداد کو پاکستان میں پناہ لینے پر مجبور کر سکتی ہے. پاکستان اس صورتحال کے لیے کتنا تیار ہے آئیے پیش کرتے ہیں نیلوفر مغل کی رپورٹ میں تفصیلات.
افغانستان سے متصل صوبہ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو گزشتہ جمعے کو بتایا ہے کہ صوبائی حکومت پڑوسی ملک کی صورتحال کو انتہائی تشویش سے دیکھ رہی ہے.
ابھی تک ایسا جس طرح ریفیوجیز کا آنا سٹارٹ تو نہیں ہوا ہے لیکن ہم کچھ بھی ہو سکتا ہے آ سکتے ہیں بڑی تعداد میں آ سکتے ہیں تو ہماری طرف سے ایک قسم کے انتظامات مکمل ہیں.
پاکستان کی افغانستان کے ساتھ 2 بڑی سرحدی چوکیاں ہیں جن میں سے ایک صوبہ خیبر پختونخوا میں تورخم بارڈر ہے جسے پاکستان نے COVID-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کی وجہ سے بند کر رکھا ہے لیکن بلوچستان میں چمن بارڈر اب بھی کھلا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ ہیلتھ ورکرز افغانستان میں ادویات اور دیگر رسد پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کہ کچھ طبی عملہ صحت کے مراکز پر حملے کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا ہے. صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے مزید کہا ہے کہ مقامی حکومت بڑی تعداد میں پناہ گزینوں کی پاکستان آمد کی صورت میں کووڈ 19 کے پھیلنے کے خطرے سے آگاہ ہے، اس لیے کرونا سے بیمار پناہ گزینوں کے لیے الگ کیمپ لگانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔
دو چار دن میں مہاجرین کے حوالے سے الگ سے اپنی اگر ضرورت پڑے کیمپ بنا لیں گے، کورونا کے حوالے سے الگ سے کیمپ بنا لیں گے۔
پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایس سی آر کے مطابق پاکستان پہلے ہی 14 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے، جو گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری لڑائی کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیا ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے وینزویلا کے لوگوں کے لیے انسانی ہمدردی کی نئی اعانت کے طور پر تقریباً 40 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کا اعلان کیا ہے، جنہیں میڈورو کی حکومت اور ان کے سہولت کاروں کی وجہ سے اقتصادی بحران اور مصائب کا سامنا ہے اور جس نے وینزویلا کی معیشت کو مفلوج کر رکھا ہے اور ملک کے لاکھوں شہریوں کو ملک سے فرار پر مجبور کر دیا ہے۔ وینزویلا کے اندر لاکھوں افراد کو انسانی امداد کے رحم و کرم پر ڈال دیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان جون کے وسط میں وینزویلا کے پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے ساتھ یکجہتی کے طور پر عطیات دینے والوں کی ورچوئل کانفرنس کے دوران کیا۔ 20ویں صدی کے نصف میں تیل کی دولت سے مالا مال وینزویلا لاطینی امریکہ کے نہایت خوشحال ملکوں میں تھا اور لاطینی امریکہ میں اس کا شمار مضبوط ترین معیشتوں میں ہوتا تھا، لیکن گزشتہ 10 سال میں نکولس میڈورو کی حکومت کی بد انتظامی اور بدعنوانی کی وجہ سے وینزویلا اقتصادی بحران کا شکار ہو گیا ہے۔ اس وقت وینزویلا میں 3 میں سے 1 شخص کو خوراک کے معاملے میں عدم تحفظ کا سامنا ہے۔ طبی نظام تقریباً تباہی کے دہانے پر ہے اور وینزویلا کے لوگوں کے انسانی مسائل کا خاتمہ نظر نہیں آتا، لہذا وینزویلا کے لوگ بڑی تعداد میں ملک چھوڑ چکے ہیں اور 2015 کے بعد سے 3 کروڑ کی آبادی میں سے 56 لاکھ سے زیادہ لوگ ملک سے چلے گئے ہیں۔ نئی امداد جس کا اعلان کیا گیا ہے وینزویلا کے ان لوگوں کی مدد ہو سکے گی جو پورے لاطینی امریکہ کے 17 ملکوں میں پناہ لے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی برادریاں بھی ان کی میزبانی کر رہی ہیں۔ اس انداز سے وینزویلا کے ان 70 لاکھ لوگوں کی مدد کی جا سکے گی جو وینزویلا کے اندر رہتے ہیں اور جنہیں مدد کی اشد ضرورت ہے۔ سفیر تھامس گرین فیلڈ نے کہا کہ اس نئی اعانت سے وینزویلا کے لوگوں کو زندگی کے بچاؤ اور ضروری امداد کے لیے وسیع تر سہولت حاصل ہو سکے گی، جن میں خوراک، صحت کی دیکھ بھال، پینے کا محفوظ پانی، ہنگامی پناہ گاہیں اور قانونی اور تحفظ کی خدمات تک رسائی اور روزگار کے مواقع شامل ہیں۔ اس فنڈنگ سے خواتین، نوجوانوں، LGBTQI اور اصلی باشندوں سمیت ان لوگوں کو تحفظ مہیا ہو سکے گا جو مخدوش حالات کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ COVID-19 کی عالمگیر وبا کے دوران خصوصی اعانت مہیا کی جا سکے گی۔ اس وقت ہم امریکہ کے اس وعدے کا اعادہ کرتے ہیں کہ وینزویلا کی اعانت کی جائے، جن میں پناہ گزین اور تارکین وطن اور وہ میزبان برادریاں شامل ہیں جو ان کی مدد کرتی ہیں، اور وینزویلا میں رہ جانے والے وہ لوگ بھی جو نہایت مخدوش حالات کا شکار ہیں اور جن کی حالت ابتر ہوتی جا رہی ہے اور وہ پیچیدہ انسانی بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ سفیر تھامس گرین فیلڈ نے کہا کہ ہم اپنے اس عہد کا بھی اعادہ کرتے ہیں کہ اس بحران کے پرامن اور سیاسی حل پر توجہ دی جاتی رہے گی۔ جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے وینزویلا کے لوگوں کی جدوجہد کی حمایت میں امریکہ بدستور ثابت قدم ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
خاص خاص خبریں۔ مکہ مکرمہ میں آج حج کے موقع پر ہزاروں مسلمان حج کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ افغان حکومت کی طرف سے اسلام آباد میں افغان سفیر اور سفارتی عملے کی واپسی کے اعلان کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے افغان ہم منصب حنیف اتمر سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے اور توقع ظاہر کی ہے کہ افغان حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے گی۔ افغان حکومت اور طالبان کے وفد کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دو روزہ مذاکرات اختتام پذیر ہو گئے ہیں اور فریقین نے تنازع کے حل کے لیے آئندہ ہفتے دوبارہ ملنے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن آج پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں اردن کے شاہ عبداللہ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ملاقات کے ایجنڈے میں کئی اہم علاقائی امور کے ساتھ ساتھ اردنی رہنما کی حمایت کا اظہار بھی شامل ہے۔ اور مغربی یورپ میں سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 180 سے تجاوز کر گئی، جبکہ پانی کی سطح کم ہونے کے بعد امدادی ورکروں نے کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو ختم کرنے کی بہجت جلانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔